کھجور کا تنا رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے خیال سے, اور وہ اتنا رویا کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے, ہچکیوں کے ساتھ اس میں سے آوازیں آنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے دستر مبارک اس کے اوپر پھیرا تو وہ چپ ہو گیا, اور پھر اس درخت کو دفن کرا دیا گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک ریاست کا ڈسپلن, ایک سسٹم پوری طرح ڈیولپ ہو گیا. پانچ وقت کی نماز, ایک یہ مسلمانوں کا کانگریگیشن بھی ہوتا تھا, نماز کے بعد لوگ آپس میں بھی باہم ملتے اور ایک دوسرے کے کام آتے, کئی ضرورت مند لوگ مسجد نبوی میں آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتاتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کوئی ہے جس کی مدد کر دے, تو کوئی نہ کوئی صحابی ان کی ہیلپ کر دیتا تھا. پھر مہمان ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے اسلام قبول کرنے, مہمانوں کی مہمان نوازی لوگ مل جل کے کرتے تھے. کبھی کوئی صحابی اپنے گھر لے جاتا کھانا کھلانے, اپنے پاس رکھنے, کبھی کوئی. ایسے میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی تھے جو کہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت محبت سے آیا کرتے تھے. جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرماتے میں ایک یہودی کے پاس غلام تھا, اور وہ پیچھے سے غلام نہیں تھے, آزاد تھے, اور بہت سے عیسائی علماء سے وہ دین کا علم حاصل کر چکے تھے, اور ان کو آخری عیسائی عالم نے بتایا تھا کہ اب بہتر ہے کہ تم اس کا انتظار کرو نبی کا جو آخری نبی ہے جس کے ظہور کا وقت قریب ہے, اور وہ کھجوروں کی سرزمین کی طرف آئے گا, اور اس کی نشانیاں انہوں نے کہا تھا مجھے بتا دیں. تو انہوں نے کہا تھا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں لے گا, اور دوسری نشانی ہے وہ ہدیہ قبول کرے گا, اور تیسری نشانی اس کی مہر نبوت ہے, اور کھجوروں کی سرزمین کی طرف وہ آئے گا. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک قافلہ جا رہا تھا اور عرب کی طرف, میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, راستے میں انہوں نے دھوکے سے میرا مال بھی لے لیا اور مجھے غلام بنا کے فروخت کر دیا. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں اس یہودی مالک کے باغ کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا, کھجور کے درخت کی کانٹ چھان کر رہا تھا کہ نیچے اس یہودی کا ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا اللہ غارت کرے فلاں فلاں قبیلے والوں کو کہ وہ جو نیا وہ جو ایک شخص آیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں, تو وہ سارے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو خوشی کے مارے مجھے لگا میں اوپر سے نیچے گر جاؤں گا, جس نبی کی تلاش میں آیا ہوں تو اس نے بتایا کہ وہ قبا پہنچ چکے ہیں. کہتے ہیں میں جلدی جلدی نیچے اترا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے, اس میں میرے مالک نے زور سے مجھ کو تھپڑ مارا اور کہا تمہیں کیا, جاؤ جا کے اپنے کام سے کام رکھو. لیکن مجھ سے نہ رہا گیا, میں سن تو چکا تھا. جب رات ہوئی میں تھوڑا بہت جو میرے پاس تھا کچھ کھانا پینا میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبا پہنچا, اور میں نے وہاں ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے یہ صدقہ لایا ہوں. تو انہوں نے خود نہیں کھایا, اپنے ساتھیوں کو دے دیا. میں نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہوئی. پھر اگلے دن پھر میں چھپ چھپا کر کچھ تھوڑا بہت لے کے گیا تو میں نے کہا یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے, تو انہوں نے قبول کیا, خود بھی لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دیا. میں خوش ہوا, میں کہا شکر ہے دوسری نشانی بھی پوری ہوئی. اور پھر اب مجھے تلاش تھی کسی طرح مہر نبوت کو دیکھ لوں. تو ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کسی جنازے کے ساتھ, بقیع کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے, تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آپ کی چادر تھوڑی سرکے تو میں وہ دیکھ لوں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے میرا ارادہ کیا ہے, آپ نے چادر مبارک سرکا لی اور میں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا جب مہر نبوت مجھے نظر آئی, اور میں رو پڑا. اور پھر میں نے سارا معاملہ بتایا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہود مالک آزاد نہیں کرتا تھا, اور یہ ترستے تھے اور تڑپتے تھے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, کیسے آپ کی صحبت میں بیٹھوں, جن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوں. تو یہودی مالک نے کہا کہ اتنا اتنا سونا دو اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے تو تب تم کو آزاد کروں گا. وہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول میں کہاں سے اتنا سونا لاؤں گا, اور میں ایک آدمی کیسے 300 درخت ان کو لگا کے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, ہر وقت اس تلاش میں تھے کیسے دوسروں کی مدد کریں. اچانک کہیں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پہ سونا لے آیا, اور وہ مرغی کے انڈے کے برابر تھا, اور جب اسے تولا گیا تو بالکل اتنا وزن نکلا جتنا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے مانگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لو سلمان, سونا ادا ہو گیا, اب پیچھے مسئلہ رہے گا درختوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس اس یہودی کے باغ میں گئے اور سب نے مل کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے 300 درخت یہودی کے باغ میں لگائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کار اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. تو یہ ایک معاشرہ تھا اخوت کا، محبت کا، مساوات کا. ایسی ایکوالٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ایک غلام کی آزادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، اتنی عزت مقام مرتبہ بھی ہے، اور سارے مل کے خود عملی طور پہ کام کر کے ان کی آزادی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. تو بہترین انسان، بہترین لوگ، بہترین معاشرہ وجود میں آیا، اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے بولو کہ یہی وہ لوگ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ ہوا، اور ہمیں انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کا سچے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت کمنٹ ہے. وی کین فوکس آن آر پرسنالٹی اینڈ دیٹ ول اونلی کریٹ اور ان پیپلز ہارٹ، بٹ اف یو گروم آر کیریکٹر دیٹ ول برنگ اس کلوز ٹو پیپل. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت صحیح کہا. ظاہری شخصیت کو حسین بنا لینے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر دلوں کی محبت ہمیں چاہیے لوگوں کی، ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب یہ بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو اچھا لگتا ہے، اگر یہی سوچ کے آج کل کی لڑکیاں دودھ پی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اجر اپنی جگہ ہے اور فائدہ بھی اپنی جگہ ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہیلدی ڈائٹ کھاتے تھے اگر آپ ان کا انالیسس کریں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ بہت پسند تھا. اور آج آپ دیکھیں، پروو ہو گیا ہے پوری ریسرچ کے بعد کہ سب سے زیادہ زود ہضم، لائٹ اور مفید دودھ بکری کا دودھ ہے. اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹ میں سب سے ایکسپینسو جو چیز ہے وہ گوٹ کا چیز ہے. بکری کے دودھ سے بنا ہوا پنیر سب سے مہنگا ہے کیونکہ اس کی افادیت سب سے زیادہ ہے. اور کچھ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور فزیکلی کام کر کے اور ان کی آزادی کے لیے ایک طرح سے ارن کر کے لاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہ پتا چلا کہ اسلام میں ایک انسان بھی کتنا اہم ہے. اب بہت اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ انسان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو بہت خوبصورتی سے اسلام کی دعوت کے لیے یوز کرنا چاہیے. اور اگر واقعی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ انسان کتنا اہم ہے اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دین اتنی ہی تیزی سے پھیلے گا جیسے کہ پہلے پھیلا تھا. پہلے کیا تھا کہ ایوری ون آف یو از امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ساتھی تھے، ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں ہی آپ سے بہت قریب ہوں، کیونکہ آپ ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے اندر بہت زیادہ ذاتی طور پہ دلچسپی رہتے تھے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا واقعہ کہ ایک صحابی آئے تھے حبشہ سے، ان کی چھوٹی سی بچی ساتھ تھی، سرخ سے رنگ کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی پہ اتفاق فرمایا اور اس کو حبشہ کے زبان میں کہا سنا سنا، یعنی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے تمہارا ڈریس جو تم نے پہنا ہے. تو وہ بچی اتنی خوش ہو گئی کہ بہت جلد آپ کے پاس آ کے کھیلنے لگی، حتیٰ کہ آپ کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی. تو کسی صحابی نے جایا کہ اس کو پکڑ کے ہٹا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، کلوزنس. تو کوئی بچہ تھا تو وہ بھی آپ کی نظر میں اہم، کوئی امیر ہے تو بھی اہم، غریب ہے تو بھی اہم، غلام ہے تو بھی اہم، خواتین ہیں تو وہ بھی اہم. جب آپ نے ہر انڈیویجول کو عزت، محبت، شفقت اور توجہ دی، تو آپ دیکھیں کہ ایک پوری ٹیم بن گئے. صحابہ کرام کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صحابیات کا رول جو اگرچہ بیک گراؤنڈ میں ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. خواتین کے دل میں ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بیٹوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی تھیں. جہاد کے لیے پرومپٹ کرتی تھی، جلدی جاؤ دیر ہو رہی ہے، میں یہ کہا کرتی تھی بچوں کو، بچوں کے اندر محبت ڈالتی تھی جہاد کی، اللہ کے رسول کے مشن کی سربلندی کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ میں نے آپ کو ممبر کا واقعہ سنایا تھا، اور وہ ایک خاتون کی قسمت میں یہ اعزاز آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ خطبہ دیتے رہے، اس ممبر سے علم کی کرنیں پھر ساری دنیا میں پہنچی۔ تو مال بھی خواتین نے لگایا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنا بیٹا آ کے دیا، اور پھر سارا ٹائم غزوات میں ساتھ ہو شامل ہے، اور غزوات میں مرد تو لڑ رہے تھے، خواتین بھی پوری پوری طرح نرسنگ کرتی تھیں، کوکنگ کرتی تھیں، اس طرح کے سارے کام عورتیں لے لیتی تھیں، تاکہ ہر مرد جو ہے وہ بیٹل فیلڈ پہ جائے، کیونکہ نفری کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت زیادہ تو نہیں تھے۔ عورت کا کردار بہت اہم ہے، بیک بون کا کام دیا خواتین نے، اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ بعد کے دور میں بھی آپ مسلمان علماء کی ماؤں کا کردار پڑھیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ چرخہ کات کات کے انہوں نے بیٹے کو کہا، بیٹے میں چرخہ کاتوں گی اور تم علم حاصل کرتے رہو، یعنی میں تمہاری ایجوکیشن کے لیے کام کروں گی اور تم تعلیم حاصل کرو۔ تو بچہ بہت بڑا محدث اپنے وقت کا امام بن گیا۔ تو عورتیں بھی، اور اس میں کس کی کمال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی، مدینہ منورہ داخل ہوتے ساتھ ان بچیوں کو کتنی امپورٹنس دی، مسلمان لڑکوں کو نہیں اس طرح کہا کہ مجھے تم سے محبت، لڑکیوں کو کہا تھا۔ تو پھر وہی لڑکیاں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں انسانیت اور اخلاقیات ختم ہو گئی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ چیز موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ بالکل، سیرہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم غور کریں ان باتوں پہ، وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، جس کی وجہ سے اتنا شدید گمراہی کا اندھیرا ساری دنیا پہ جو چھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکمت عملی تدبر کی وجہ سے دور ہو گیا۔ آج بھی پھر سارے دنیا سے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنایا جائے، دعوت دین کو پھیلایا جائے، ویسی قربانیاں، ویسے شوق، ویسے جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گی کچھ مشکل نہیں ہے، جذبے کی بات ہے، اور یہ کام ٹیم ورک سے ہوگا۔ جی، انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی ہے کہ ایک ایک انسان کتنا اہم ہے، اور ٹیم بنتی ہے انسانوں سے، اور انسانوں میں کمی ہوتی ہے، کوئی ایک انسان دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ ایوری ہیومن بینگ از اے یونیک پیس آف کریشن، اور وہ مجھ سے مختلف ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت پروڈکٹیویٹی سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیا، لیکن آپ کے مشن کو کامیابی تک پہنچانے میں صحابہ کرام کو بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے، آگے اس کام کو لوگ پھر اون کر لیتے تھے، نان مسلم آتے تھے آپ کے پاس اسلام قبول کرتے تھے، آپ اصحاب صفا کے حوالے کر دیتے تھے، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، پھر آگے اس کی ٹریننگ، اس کی ایجوکیشن، پھر وہ صحابہ کرام کا کام ہو جاتا تھا۔ تو ایک اچھے لیڈر کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھانا بہت بڑی عقل مندی ہے۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے تھے، جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو، وہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ قائم تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دعوت تک محدود تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد اب یہ دعوتی کام عملی اقدام اٹھانے کا بھی تقاضا کر رہا تھا. جس طرح قریش مکہ دھمکیاں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر حربہ استعمال کر رہے تھے، آپ کے مخالفین کو ساتھ ملا رہے تھے، اب وہ وقت قریب تھا کہ مسلمان عملی طور پہ جنگ کر کے ایک مرتبہ ساری دنیا پہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہی برحق ہے، اور جو حق پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. کچھ چھوٹے موٹے سرائے اور معمولی جھڑپیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیش آ رہی تھیں، اور یہ پہلی ہجری سے ہی شروع تھیں. یہ پہلی ہجری میں کم از کم 6 سرائے یا 5 سرائے کا پتہ چلتا ہے. اب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ بہت سا ساز و سامان لے کے شام کی طرف جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150-200 مہاجرین کے ہمراہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے نکلے. آپ نے کسی کو روانگی پہ مجبور نہیں کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے تک پہنچے تو وہ قافلہ بچتا بچاتا شام جا چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرپزلی ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہیں پیدا کی، مقصد ان کو دھمکانا بھی تھا، ڈرانا بھی تھا، اور وارن کرنا بھی تھا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو تمہارا قافلہ لوٹا جا سکتا ہے. اس قافلے پہ بے شمار مال و دولت تجارت کے لیے قریش مکہ نے بھیجا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا قریش مکہ میں سے جس کا کچھ نہ کچھ مال اس میں نہ لگا ہوا ہو. لیکن یہ قافلہ بچ کے شام چلا گیا اور صحابہ کرام واپس آ گئے. 2 ہجری کی بات ہے، قرص بن جابر فحری نامی ایک مشرق ایک چھوٹی سی فوج لے کے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آیا. اس نے ایک گرد کی چراگاہوں پہ چھاپا مارا اور مال و مویشی لوٹ کے چلا گیا. یعنی زیادتی کی ابتدا اب مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری کے آخر میں ایک مہم پہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ روانہ کیا، اور ان کو فرمایا کہ 2 دن کی مسافت جب تم طے کر لو وادی نخلا کی طرف تو پھر میرا خط کھول کے پڑھنا. 2 دن کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ جب تم یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، اور وہاں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے اس کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ. کلیئر کٹ انسٹرکشنز کیا ہیں کہ صرف جاسوسی کرنی ہے اور خبر لے کے آنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاسوسی ایک بہترین نظام تھا، جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف کی خبریں پہنچتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی تدابیر نہایت مؤثر انداز سے بر وقت کر دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کی یہ چھوٹی سی جو ریاست تھی ہر طرح کے خطرات سے انہی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے محفوظ تھی. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب وادی نخلا کی طرف پہنچے تو وہاں دیکھا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے جس میں کشمش اور چمڑا وغیرہ ہے، وہ مکہ کی طرف لوٹ رہا ہے. رجب کی آخری تاریخ تھی، اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں عرب جنگ نہیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ابھی ہم نے اس قافلے کو نہ روکا تو یہ رات گزرتے ہی مکہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے ان کا پیچھا کرنا یا پکڑنا مشکل ہوگا. تو اگرچہ رجب کی آخری تاریخ تھی، حرمت والا مہینہ تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنے ذاتی مشورے کے بعد اس قافلے پہ حملہ کر دیا. ان میں سے ایک شخص کو جو عمر بن حضرمی جس کا نام تھا اس کو تیر لگا اور وہ مر گیا، یعنی یہ مشرکین کا شخص تھا. انہوں نے ان کا مال و دولت بھی لے لیا، ان میں سے دو لوگوں کو قید بھی کر لیا اور باقی کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. اسلامی تاریخ میں یہ اب پہلا مقتول تھا اور پہلا قیدی تھا جو انہوں نے گرفتار کیا. اور ان کو لے کے جب وہ لوگ مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باس پرس کی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان جو قافلے کا آیا تھا اور قیدیوں سے کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک دیا، یعنی آپ نے ان کی اس حرکت کو ٹوٹلی ڈس اپروف کیا. لیکن مشرکین مکہ نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ادھر ہمیں تو کہتے ہیں کہ حرام مہینے اور ادھر خود اس کو حلال کر لیا. بہت زیادہ جب انہوں نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر والصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. کہ یہ لوگ حرام مہینے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں اور خود جو فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے انہوں نے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. یعنی لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ تو اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ بڑا جرم ہے اور قتل کے فتنے سے بڑھ کے ہے. یعنی جو کچھ خود مشرکین مکہ کر چکے وہ اس سے بہت بڑا ہے جو وہ مسلمانوں پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کیا، مقتول کے جو ورسا تھے ان کو خون بہا ادا کیا، اور یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے پیش آ چکا تھا. ادھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد مشرکین مکہ پہ ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ مسلمان تو مجسم خطرہ بن گئے ہیں، یہ جب چاہیں عین ہمارے وادی کے پاس آ کے ہمارے قافلوں کو لوٹ بھی سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور قید بھی کر سکتے ہیں. وہ مسلمان جو اب تک ان کی نظر میں مجبور اور مظلوم اور محکوم تھے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہی مسلمان اب ایک طاقت اور قوت بن گئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹکرانے کی پوری پوری قوت رکھتے ہیں. اب مسلسل جنگ کی اجازت دی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ باقاعدہ جنگ مشرکین مکہ کے ساتھ ہونے والی ہے. مشرکین نے مکہ کا وہ قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں گئے تھے لیکن وہ بچ نکلا تھا، اب وہ شام میں تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا. اس قافلے پہ اتنی دولت تھی کہ کم از کم 50,000 دینار مالیت کا سونا تھا اور ساز و سامان تھا. کہا جاتا ہے 262.5 کلو سونے کے برابر مال تھا، کلو تولے نہیں. اب اگر اس قافلے پہ ہاتھ ڈالا جاتا تو ایک طرف مدینہ والوں کے لیے بہت فائدہ تھا اور دوسری طرف اس قافلے کے لٹ جانے سے قریش کے لیے سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ بہت بڑی ایک مار تھی جو ان کو پڑ سکتی تھی. یعنی اس قافلے کو لوٹ لینے کے دوہرے فائدے تھے، ایک تو پوری طرح سے قریش کی کمر ٹوٹ جاتی اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ بھی، اور دوسری طرف مدینہ والوں کے لیے فائدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ جو لوگ ساتھ چلنا چاہیں وہ میرے ساتھ چلیں. چونکہ ابتدا میں صرف ارادہ ایک قافلے کی طرف جانے کا تھا، اس لیے تمام صحابہ کرام نہ نکلے، یہ سوچ کے کہ جس سے پہلے چھوٹے چھوٹے سرائے ہوتے رہے، غالباً یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. اسی لیے 300 سے کچھ اوپر افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ان میں سے 82 یا 83 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ. 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کوئی خاص اسلحہ ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے سوائے ان کے عام تلواروں یا تیر کمان وغیرہ جو وہ ساتھ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی. اور آپ جانتے ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے. اسلام ہینڈی کیپس کو بھی رائٹ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا تک پہنچے تو پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کا منتظم بنا کے دوبارہ واپس بھیجا. آپ نے اب اپنے لشکر کی تنظیم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین جرنیل مانا جاتا ہے. آپ کی جنگی اسٹریٹجی اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ شاید کوئی دنیا کا بہترین فوجی بھی ایسے نہ کر سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب دیا کرتے تھے. آپ نے اپنے لشکر کو دائیں بازو میں، بائیں بازو میں اور مختلف ترتیب میں بانٹا. مہاجرین کا گروہ الگ تھا، انصار کا دستہ الگ تھا. مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا. اسی طرح جو میمنہ تھا رائٹ ونگ، اس کا امیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ دونوں گھوڑ سوار بھی تھے اور اسی لیے وہ لیڈر بھی بنے اور ان کے اندر بہادری جرات بھی تھی. مختلف لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے ان کی آرگنائزیشن کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے بدر کے مقام کی طرف بڑھے. ادھر ابو سفیان بھی بہت ہی الرٹ انسان تھا، وہ مسلسل خبریں رکھتا تھا، اور اس قافلے کا نگہبان بھی ابو سفیان خود تھا. وہ ہر آنے جانے والوں سے خبریں لیتا رہتا، اور اس کو فکر تھی کہ اہل مدینہ کہیں اس کی تاک میں نہ ہوں. لہذا جب اسے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک لشکر لے کے نکل پڑے ہیں، تو اس نے فوراً ایک شخص زمزم جس کا نام تھا، اس کو کہا کہ تیزی سے جاؤ اور مکہ والوں کو آگاہ کرو اور مدد لے کے آؤ. وہ بہت تیز رفتاری سے مکہ معظمہ پہنچا اور اپنا کرتا پھاڑ دیا، اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، اور زور زور سے وادی مکہ میں چیخنے لگا کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں. مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، جلدی کرو، مدد کرو، مدد کرو. یہ آواز کافی تھی. ہر انسان کا وہاں انٹرسٹ انوالو تھا، اور مرد تو مرد، عورتوں نے بھی اس میں اپنی بڑی بڑی رقمیں لگائی ہوئی تھیں، اور طے یہی ہوا تھا کہ اس سے جو رقمیں آئیں گی اس کو اسلام کی مخالفت میں لگایا جائے گا. تو ایک نیگیٹو پوائنٹ کی وجہ سے اس وقت اہل مکہ آپس میں متحد ہو گئے، اور کامن انٹرسٹ بھی تھا، ہر ایک کا مال بھی انوالو تھا. لہذا بہت جلد ایک لشکر تیار ہوا. ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نکلا، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو عدی سے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے انہوں نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کا آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتے. مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 سر ہیں، اور کثرت سے اونٹ تھے. ان کا سپہ سالار ابو جہل تھا، اور قریش کے بہت سے معزز جو سردار تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. خوب کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا گیا، اور گانے بجانے والی لونڈیاں بھی ہمراہ لی گئیں تاکہ خوب کھاتے پیتے، گاتے بجاتے، اتراتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے ہم جائیں گے. مٹھی بھر تو مسلمان ہیں، آخر وہ موقع مل گیا کہ ہم اپنے دل کی جلن مٹائیں اور صفحہ ہستی سے ہی مسلمانوں کو مٹا دیں. یعنی یہ ایک ایسا موقع تھا جس کی تلاش میں اہل مکہ کب سے تھے، اب ان کو ایک موقع میسر آ گیا. لہذا انہوں نے پوری پوری طرح اس میں مال و دولت بھی انویسٹ کی، اور اپنے لوگوں کو بھی لیا، اور خوب دعائیں کرتے ہوئے مکہ سے نکلے. راستے میں قریش کو خیال آیا کہ ایک قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی ہے. اب انہیں یہ فکر ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ ادھر تو ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور پیچھے سے بنو بکر ہم پہ حملہ کر دے، ہم تو دو لشکروں کے بیچ میں پھنس جائیں گے. ابھی وہ اسی شش و پنچ میں تھے مسلمانوں کے لیے جائیں کہ نہ جائیں، کہ ایسے میں شیطان ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے مشرکین کو یقین دلایا کہ میں اس کام میں تمہارا رفیق ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے. یعنی اس کو یہ فکر ہوئی کہ نہ پلٹ آئیں, وہ تو چاہتا تھا مسلمانوں کا کام ختم ہو, لہذا اس نے ان کی ہمت بندھائی ایک سردار کی شکل میں آ کے اور ان کو پوری طرح سے انکریج کیا کہ آگے بڑھو اور مسلمانوں کا کام تمام کرو. مکہ والے بہت خوشی سے چلے. راستے میں ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے اور ایک دن 10 اونٹ, بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا, اور ہر ایک کو فیڈ کرتے اور انہیں یہی شوق تھا کہ سب لوگ خوش جائیں اور ایک مرتبہ بھرپور حملہ کر کے اپنا کام تمام کریں. اتنے میں ایک مقام پہ یہ پہنچے تو ابو سفیان کا پیغام ان کو ملا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے, ہم مسلمانوں کی زد سے نکل آئے ہیں, لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. لیکن اب قریش نے جو ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا ان کو لگا کہ یہ ضروری موقع ہے, لہذا واپس لوٹنا حماقت ہوگی. ابو سفیان اس طرح مسلمانوں سے بچا کہ وہ اپنے قافلے سے آگے نکلا تھا ادھر ادھر کی خبریں نکالنے. اس نے ایک آدمی کو دیکھا, پوچھا ارد گرد تمہیں کوئی نظر تو نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں وہ فلاں فلاں پہاڑی کے پیچھے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا تھا, چشمے کے پاس دو لوگ آئے تھے, ان کے ساتھ اونٹ تھے, وہ کچھ دیر بیٹھے پھر پانی بھر کے واپس چلے گئے. ابو سفیان خود وہاں تک گیا اور اس نے اونٹ کی جو مینگنیاں توڑی اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی. اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو یسرب کا چارہ ہے, یعنی یہ جو لوگ بھی تھے مدینہ منورہ کے تھے, کیونکہ کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ اپنے اونٹوں کو کھلاتے تھے تو وہی اس نے پاس کی, لہذا یہ ضرور مسلمان ارد گرد ہیں. لہذا وہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پورا روٹ بدل دیا اور جو نارمل ان کی شاہراہ تھی اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے بچتا بچاتا مکہ کی طرف نکل گیا. ادھر مکی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی. ابو سفیان کے اس پیغام سے بعد بہت سے ایسے لوگ جو جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اچانک ایک ایمرجنسی کال کی وجہ سے نکل آئے تھے, جب انہیں پتا چلا کہ قافلہ محفوظ ہے تب جنگ کی ضرورت نہیں, لہذا انہوں نے چاہا کہ واپس چلیں. لیکن ابو جہل کو یہ گوارا نہیں تھا, وہ چاہتا تھا ہر صورت یہ جنگ ہو کے رہے. اس نے کہا کہ نہیں اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم تو وہاں جائیں گے 3 دن بدر میں رہیں گے, خوب اونٹ ذبح کریں گے, لوگوں کو کھانے کھلائیں گے, شراب پلائیں گے, لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر اور اجتماع کا حال سنے گا, اس طرح ہمیشہ کے لیے ان سے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو بہت بڑا تھنکنگ کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز میں. ان کا ایک کامن کاز تھا اور وہ کاز پازیٹو تھا, اس میں کسی سے ذاتی دشمنی, حسد, ریاکاری, دکھاوا یا لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانا مقصود نہیں تھا. مقصد تھا کہ اس طرح سے دین کو اور سپورٹ ملے گی اگر قافلہ جو ہے اس کی اقتصادی اور معاشی حیثیت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو قریش کی مخالفت کمزور پڑ جائے گی. ادھر ابو جہل کی تھنکنگ دیکھیے, نیگیٹو تھنکنگ ہے, اس میں حسد, رقابت, جلن, دوسروں کو نیچے دکھانا, اپنی بڑائی, اپنی سرداری کو قائم رکھنا مقصود ہے, اینڈ شو آف, ریاکاری, کہ سارا عرب ہمارے سفر کا حال سنے گا کہ اس شان سے ہم گئے اور اتنے کھانے کھائے اور اتنی لونڈیاں اور اتنی دولت. یہ ہے تھنکنگ کا فرق, اور یہی تھنکنگ تھرو آؤٹ رہی تھی ان کے اندر. اس وقت ایک اجتماعیت کی وہ کیفیت نہیں تھی جو مسلمانوں کے اندر تھی. اگر یہ جنگ کرتے تھے تو اس میں بھی ان کا مقصود ذاتی ناموری, اپنے قبیلے کی شہرت اور ذاتی مفاد ہوتا تھا. اسے جب یہ لوگ لڑتے بھی تھے تو ایک وہ جو ٹیم کی ہارمنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی, اپنی اپنی شہرت, اپنی اپنی بہادری, یہ مقصود تھا. یہ فرق ہوتا ہے نیگیٹو اور پازیٹو تھنکنگ کا. پازیٹو تھنکنگ میں ایک ہارمنی آ جاتی ہے ٹیم کے اندر, نیگیٹو تھنکنگ سے نہیں آتی. اگرچہ نیگیٹو تھنکنگ والے وقتی فائدے کے لیے اکٹھے تو ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا, وہ قلوبہم شقہ, ان کے دل پھٹے پڑے ہیں, دل اندر سے ایک نہیں ہوتے. اور ادھر مسلمان ہیں جو کچھ نہ ہونے کے باوجود ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اب کسی کے بھی دل میں خیال نہ آیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم واپس لوٹ جائیں، نکل آئے ہیں اللہ کے لیے تو بس ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا کا اجتماع کیا۔ آپ کا طریقہ کار تھا کہ جہاں کوئی اجتماعیت کی بات ہوتی آپ لوگوں کو بٹھا کے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد ہوئی، اس میں تمام صورتحال بتائی گئی، مشورے ہوئے، لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، ایسے میں قدرتی بات ہے کہ وہ لوگ جو کسی جنگ کے خیال سے نہیں نکلے تھے ان کے دل یہ سب سن کے کانپ اٹھے۔ ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ ہے، لیکن عملاً ایک اتنے بڑے لشکر کو فیس کرنا کوئی کم بات نہ تھی۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہونے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ یعنی یہ تو کچھ ہی لوگ تھے، سارے مسلمان ایسے نہ تھے، کچھ کچھے ایمان والے چھوٹے دل والے لوگ بھی تھے، لیکن ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کے ایمان کا وہ حال تھا کہ وہ چٹانوں سے بھی ٹکرا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی بات کی، یعنی جہاں آپ ہیں وہاں ہم، جو آپ کہیں ہم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راستہ دکھایا اس پہ روان دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ کیا کہا تھا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب جنگ کی نوبت آئی تھی، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ بات آپ کو نہیں کہیں گے۔ یہی فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اگر آپ ہم کو برق غمات تک چلنے کا کہیں گے تو ہم راستے میں لوگوں سے لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلے جائیں گے۔ مہاجرین کی بات جب سن لی آپ نے، ان کے حق میں آپ نے کلمہ خیر کہا، لیکن انصار اب تک خاموش تھے، اور جو بیت عقبا اولا میں انہوں نے باتیں کی تھیں اس کے لحاظ سے ان پہ یہ لازم نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، لیکن وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ یہ انصار کا لقب بالکل درست ہے، قدم قدم پہ انہوں نے مدد، حمایت اور نصرت نے ساتھ دیا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اب انڈائریکٹلی مراد کیا تھی، انصار بھی بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اس پہ ہم نے آپ کو اپنے سمع و اطاعت کا عہد اور میثاق دیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پیش قدمی کیجئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کے اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی، کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرائیں تو ہم جنگ میں مردوں کی طرح لڑیں گے، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں اپنے ہمراہ لے کے چلیں، اللہ برکت دے گا۔ تو انہوں نے جو وعدے کیے تھے اب کہا، عملاً بھی ہم سچ کر کے دکھانے کو تیار ہیں، نہیں آپ لے کے تو چلیں، دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ اب آخر جو کچھ انہوں نے کیا، وہ اس سے بڑھ کے تھا جو وہ زبان سے کہہ رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جاسوسوں کو روانہ کیا اور خود بھی آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانب بڑھے تاکہ قریش کے لشکر کے بارے میں پوری طرح سے خبر نکالی جا سکے. آپ کو ایک بوڑھا آدمی کہیں دور نظر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں. اس کو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر ہے تم کو؟ یعنی یہ شو نہیں کیا کہ وہ یہ بلکہ الٹا کہا, ایسے پریٹینڈ کیا جیسے ان کے بارے میں کوئی اور پوچھ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ. اس نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو وہ اور ان کے ساتھی اس وقت ان کا لشکر فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک اس جگہ کا وہ کہہ رہا تھا شخص جہاں واقعی اس وقت اسلامی لشکر موجود تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش کے لشکر کا بتاؤ. اس نے کہا وہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں اور جہاں تک میری خبر ہے وہ اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک اس وقت قریش کا لشکر اس مقام پہ پہنچ چکا تھا جو اس بوڑھے آدمی کی خبر تھی. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے گول مول سی بات کی پانی سے اور چلے گئے فوراً. وہ کہنے لگا پانی سے کیا مطلب, کون سا پانی, کہاں کا پانی, عراق کا پانی؟ لیکن یہ لوگ خاموشی سے نکل گئے. آپ کو جو معلومات ملی تھی وہ بہت اہم تھی اور اس کے مطابق اب یہ پتا چلا کہ قریش بہت ہی قریب ہیں اور جنگ کا وقت قریب آ چکا ہے. اتنے میں ایک اور جاسوسی دستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہوا تھا, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما تھے, وہ لوگ بدر کے چشمے پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا. انہوں نے اس غلام کو پکڑا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا اور اس کو پوچھا کہ قریش کا لشکر اس وقت کہاں ہے. اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لائے آپ نے اس سے پوچھا کہ لوگ کتنے ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھ کو اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا 1000 کے قریب لشکر ہے. اتنا پرفیکٹ اندازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ چلے تو 1300 تھے لیکن شروع شروع میں جب پھوٹ پڑی تھی کہ واپس جائیں ابو سفیان کا لشکر بچ گیا تو ایک قبیلے کے 300 لوگ واپس ہو گئے تھے. اب 1000 کا لشکر رہ چکا تھا اور آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں. لہذا 100 لوگ ایک اونٹ کھائیں تو 10 اونٹ کا مطلب ہے 1000. اب ادھر دونوں لشکروں نے اپنا اپنا مقام چوز کر لیا. رات کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک رحمت کی بارش نازل کی جو مسلمانوں پہ تو پھوار کی طرح پڑی اور کفار کے لیے ایسی سخت تھی کہ ان کی زمین ساری کیچڑ کیچڑ ہو گئی اور پھسلن سی ہو گئی اور ان کے لیے ناگوار صورتحال بن گئی. مسلمان چونکہ تھوڑی سی ریز جگہ پہ تھے اسے وہاں سے بارش بہہ نکلی تھی, انہوں نے خوب پانی بھی بھرا پیا بھی اور فریش بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرکز قیادت کی جگہ چنی اور چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا. ایک ماہر جو فوجی تھے صحابی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ قریش کے قریب والا جو چشمہ ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا تسلط ہو اور جو پچھلے پانی کے چشمے ہم ان کو بند کرتے جائیں تاکہ قریش کے پانی کی سپلائی کم ہو جائے. اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں, آپ اس میں تشریف رکھیں, ہم آپ کے پاس تیز رفتار سواریاں مہیا رکھیں گے, اس کے بعد ہم دشمن سے جنگ کریں گے. اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور دشمن پہ غلبہ دیا تو وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے یعنی فتح, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو تو آپ کے پاس تیز رفتار اونٹیاں ہوں تاکہ آپ واپس ان لوگوں میں چلے جائیں جو ہم سے بہتر ہیں. لیکن ان کو چونکہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی اس لیے وہ ساتھ نہیں آئے. یعنی پھر آپ مدینہ منورہ اپنے محبت کرنے والے صحابہ کے پاس لوٹ جائیے گا اگر ہمیں کچھ ہو جائے. صحابہ کرام کو اس جنگ میں کیا فکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے, اور وہ تیار ہیں ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے وہ چھپر بنایا. اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ باہر متعین کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی قدر فرمائی, ان کے لیے دعا کی, تعریف کی, اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس سفر میں چلے گئے. رات بھی ایسے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی تیاری کرتے رہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا, کون کس مقام پہ لڑے گا.